बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं। हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समाअत फरमा रहे थे। सूरह आराफ की आयत 158 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली अरबाबी। सामीन, हमारी ये नशरियात आप शार्टवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahar.tv.ir। सामीन, हमारी नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तफसील नोट फरमा लें। अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समात फरमाएंगे जो आलमी खबरों और सियासी तबसरे पर मुश्तमिल है। اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام نور رمضان سنیں گے. اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے اور اقتصاد نامہ ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا. عزیز سامعین، رمضان المبارک خدا تعالیٰ کا مہینہ ہے اور یہ سارے مہینوں سے افضل ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان جنت اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اس مہینے میں ایک رات ایسی بھی ہے جس میں عبادت کرنا ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. بس اے انسانوں، تمہیں سوچنا چاہیے کہ تم اس مہینے کے رات دن کس طرح گزارتے ہو اور اپنے اعضاء بدن کو خدا کی نافرمانی سے کیوں کر بچا سکتے ہو. تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش. عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں. سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ویانا میں امریکہ کے ساتھ براہ راست اور یا بالواسطہ مذاکرات نہیں کیے جا رہے ہیں. ہندوستان میں ایک ہفتے کے دوران 15,34,000 سے زیادہ افراد جان لیوا اور مہلک ترین عالمی وبا کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں. پاکستان میں کورونا وائرس کے شدید پھیلاؤ سے ملک کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اور موجودہ کورونا صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. عراقی وزیراعظم نے امریکی فوجیوں کے انخلا کا طریقہ کار طے کرنے کی غرض سے ایک عسکری تکنیکی کمیٹی کے قیام کا اعلان کیا ہے. اور ایران کی قومی فری اسٹائل کشتی ٹیم نے ایشیائی چیمپئن شپ جیت لی ہے. خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ ویانا میں امریکہ کے ساتھ براہ راست یا بالواسطہ مذاکرات نہیں کیے جا رہے ہیں. پیر کو تہران میں ہفتہ وار پریس بریفنگ کے دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے ویانا میں امریکہ ایران بالواسطہ بات چیت کے حوالے سے امریکی صدر جو بائیڈن کے تازہ دعوے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ویانا میں صرف ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے دائرے میں مذاکرات ہو رہے ہیں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایران کے تمام تر اقدامات ایٹمی معاہدے کی اساس پر استوار ہیں اور انہیں اسی صورت میں معطل کیا جائے گا جب امریکہ ایران کے خلاف عائد کی جانے والی پابندیاں ہٹا لے گا اور ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہو جائے گا کہ یہ پابندیاں عملی طور پر ہٹا لی گئی ہیں. سعید خطیب زادے نے پاکستان کے وزیر خارجہ کے مجوزہ دورہ تہران کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ دورہ انتہائی اہم ہے اور دونوں ملکوں کے درمیان گہرے اور وسیع تعلقات پا پائے جاتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کے وزیر خارجہ کے دورہ ایران کے موقع پر باہمی دلچسپی کے تمام معاملات پر بات چیت ہوگی اور دونوں ملکوں کے درمیان تیسری سرحدی گزرگاہ کا افتتاح بھی کیا جائے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پابندیوں کے خاتمے کی غرض سے قائم کیے جانے والے ورکنگ گروپ کے بارے میں کہا کہ اہم بات یہ ہے کہ ایران نے ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے ذریعے 4+1 گروپ کے ارکان کو اپنے دو ٹوک اور اصولی موقف سے آگاہ کر دیا ہے۔ سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کے کمانڈر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ جنرل محمد حسین حجازی نے سیہونیوں کی شکست کا منصوبہ مکمل کیا ہے۔ انہوں نے سپاہ پاسداران نے انقلاب اسلامی کی قدس بریگیڈ کے ڈپٹی کمانڈر جنرل محمد حسین حجازی کی تدفین کے موقع پر اپنے ایک بیان میں کہا کہ جنرل محمد حسین زادہ حجازی 40 سال سے زیادہ مسلسل مجاہدت اور مقدس دفاع کے محاذوں سے مشرقی بحر روم کے محاذوں تک اسلامی استقامت کی عظیم بنیاد میں اپنا تعمیری کردار ادا کرنے کے بعد خداوند متعال کی بارگاہ میں اپنی بڑی آرزو حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جنرل حسین سلامی نے کہا کہ جنرل حجازی نے حزب اللہ کے ساتھ سیہونیوں کی حتمی شکست کے منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچایا اور غاصب سیہونی حکومت کی بنیاد کو کمزور بنائے جانے کے راستے ہموار کیے۔ ہندوستان میں ایک ہفتے کے دوران 15,34,000 سے زیادہ افراد جان لیوا اور مہلک ترین عالمی وبا کورونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں۔ موصول رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں کورونا وبا سے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ ایک ہفتے میں ملک میں کورونا وائرس کے 15,00,000 سے زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ ہندوستان کی وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 273,810 نئے کیس درج ہوئے، جس سے ملک میں متاثرین کی مجموعی تعداد 1,50,61,919 ہو گئی ہے۔ اسی مدت کے دوران ریکارڈ 1,44,178 مریض صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جس سے ہندوستان میں اب تک 1,29,53,821 مریض اس موذی وبا سے شفا یاب ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا کے فعال کیسوں کی تعداد 19,00,000 کو عبور کر کے 19,29,329 ہو چکی ہے۔ اسی عرصے میں مزید 1,619 مریضوں کی موت کے ساتھ ہندوستان میں کورونا سے مرنے والوں کی مجموعی تعداد 1,78,793 ہو گئی ہے۔ ادھر پاکستان میں کورونا وائرس کے شدید پھیلاؤ سے ملک کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں اور موجودہ کورونا صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں کورونا وائرس کے تشویشناک مریضوں کی تعداد 4,500 تک جا پہنچی ہے۔ اسپتال کورونا کے مریضوں سے مسلسل بھر رہے ہیں۔ اسد عمر نے کہا کہ پاکستان میں تشویشناک مریضوں کی موجودہ تعداد گزشتہ سال کی سب سے زیادہ تعداد سے 30% زیادہ ہے اور ملک میں پہلے سے زیادہ حفاظتی اقدامات کرنے ہوں گے۔ این سی او سی کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید 73 افراد انتقال کر گئے ہیں۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں بھی کورونا کا قہر پوری شدت کے ساتھ جاری ہے۔ امریکی ذرائع ابلاغ نے اعلان کیا ہے کہ امریکہ کی ریاست مشیگن میں صورتحال شدید بحرانی بنی ہوئی ہے اور کورونا کے بے قابو ہونے کی بنا پر اس وائرس کا شکار مریضوں کی دیکھ بھال نہیں ہو پا رہی ہے۔ سی این این نے رپورٹ دی ہے کہ امریکی ریاست مشیگن میں کورونا وائرس کے بیشتر مریض B.1.17 کے نام سے موسوم برطانوی کورونا وائرس کا شکار ہیں اور ریاست مشیگن کے محکمہ صحت کے اعلی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ ریاست کے سارے اسپتال گنجائش سے زیادہ بھر چکے ہیں۔ امریکہ میں جاری کیے جانے والے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں 3,23,27,000 سے زیادہ افراد کورونا وائرس میں مبتلا ہو چکے ہیں، جن میں سے 5,80,756 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو چکے ہیں۔ उधर फ्रांस के महकमे सेहत ने भी ऐलान किया है कि गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के बदहाल मरीजों की तादाद में खातिरखा इजाफा हुआ है और फ्रांसीसी अस्पतालों के आईसीयू वार्ड में कोरोना मरीजों की तादाद गुंजाइश से ज्यादा होती जा रही है। दरअसना जर्मनी के सदर फ्रांक वाल्टर एश्टन कोरोना के दम तोड़ जाने वाले मरीजों की याद में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में कोरोना वायरस को समाज में गहरी दरार पड़ने का बाहिस माफ कीजिए जर्मनी के सदर फ्रांक वाल्टर एश्टन ने कोरोना के दम तोड़ जाने वाले मरीजों की याद में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में कोरोना वायरस को समाज में गहरी दरार पड़ने का बाहिस करार दिया है। उधर बरतानिया में भी कोरोना वायरस के फैलाव के बाद लोगों की आमदनी में आने वाले फर्क से यूरोपीय मुल्कों में बरतानिया सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला मुल्क बन गया है। नतीजे से इस बात की निशानदेही होती है कि गरीब घरानों की आमदनी में आने वाले फर्क और कमी की बिना पर बरतानिया में गरीब घरानों की हालत और ज्यादा कमजोर हो गई है। पाकिस्तान में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की तमाम जायदादें नीलाम करने का फैसला किया है। मौसूल रिपोर्ट के मुताबिक नैब साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की जायदादों की नीलामी के लिए अनकरीब एहतसाब अदालत में एक दरख्वास्त दायर करेगा। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्टों में बताया गया है कि साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के 4 कंपनियों में हिस्से हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद बख्श टेक्सटाइल मिल्स में नवाज शरीफ के 4,67,950 हिस्स, हुदैबिया पेपर मिल्स में 3,43,425 हिस्स, हुदैबिया इंजीनियरिंग कंपनी में 22,213 हिस्स और इत्तफाक टेक्सटाइल मिल्स में 48,606 हिस्स हैं। इराकी वजीर आजम ने अमरीकी फौजियों के इनखला का तरीक़ेकार तय करने की गरज से एक अस्करी तकनीकी कमेटी के क्याम का ऐलान किया है। इराक़ के वजीर आजम मुस्तफ़ा अल काजमी ने अपने एक बयान में कहा है कि मुल्क से अमरीकी फौजियों के इनखला का तरीक़ेकार और शेड्यूल तय करने की गरज से एक अस्करी तकनीकी कमेटी कायम कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमने मुज़ाकरात और कानूनी इकदामात के जरिए अमरीका की सरकर्दगी में कायम आलमी फौजी इत्तेहाद के इराक से इनखला का निज़ामुल औकात तय कर लिया है। इराकी वजीर आजम ने मजीद कहा कि हमारे सलामती के इदारे मुल्क की अर्जी सालमियत के दिफा और दहशतगर्द गरोह दाइश के मुकाबले के लिए पहले से कहीं ज्यादा आमादा और तैयार हैं। इस दौरान हिजबुल्लाह इराक के एक ओहदेदार ने कहा है कि दहशतगर्द अमरीकी फौजी इराक में नेटो के नाम से सरगर्म हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में आम शहरियों और सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ दहशतगर्दाना हमलों के जिम्मेदार अमरीका, सहूनी हुकूमत और सऊदी अरब हैं। इस दौरान इराक के रुकन पार्लियामान मोहम्मद करीम ने कहा है कि मुल्क की पार्लियामेंट के फैसले के मुताबिक अमरीकी फौजियों को हर हाल में इस मुल्क से निकलना है। ईरान की कौमी फ्री स्टाइल कुश्ती टीम ने एशियाई चैंपियनशिप जीत ली है। कजाकिस्तान के शहर अलमाती में होने वाले फ्री स्टाइल रेसलिंग के एशियाई मुकाबलों में ईरान के हसन यजदानी, कामरान कासिमपुर और अली शाबानी ने अपने अपने हरीफों को शिकस्त देकर सोने के तमगे हासिल किए। ईरान के अली रजा सरलक, मुस्तफ़ा हुसैन खानी और अली सवाद कोही ने चांदी के तमगे अपने नाम किए जबकि मुर्तजा कयासी और अमीन ताहिरी ने कांसी के तमगे हासिल किए। टीमों की दर्जाबंदी में ईरान की कौमी फ्री स्टाइल कुश्ती टीम 179 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर रही और चैंपियनशिप का टाइटल हासिल किया। हिंदुस्तान और कजाकिस्तान की फ्री स्टाइल कुश्ती की टीमें 151 और 149 पॉइंट्स के साथ बतरतीब दूसरे और तीसरे नंबर पर रहीं। ईरान की फुटबॉल टीम इस्तकलाल ने एशियाई चैंपियंस लीग के दूसरे हफ्ते में इराक की अशुरता फुटबॉल टीम को 3-0 से शिकस्त दे दी है। एशियाई चैंपियंस लीग के दूसरे हफ्ते के इख्तिताम पर ایران کی استقلال ٹیم دو میچوں میں فتح حاصل کر کے 6 پوائنٹس کے ساتھ اپنے گروپ میں سر فہرست ہے۔ قطر کی الدہیل ٹیم 4 پوائنٹس کے ساتھ دوسرے اور سعودی عرب کی الاہلی 1 پوائنٹ کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے، جبکہ عراق کی اشرطا ٹیم نے اب تک ایک بھی پوائنٹ حاصل نہیں کیا ہے۔ استقلال اور اشرطا ٹیموں کے درمیان میچ جدہ کے شاہ عبداللہ اسٹیڈیم میں کل رات ہوا تھا۔ ایران کی یوتھ باکسنگ ٹیم کے کپتان فرحاد مرادی عالمی باکسنگ چیمپئن شپ کے کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ عالمی باکسنگ چیمپئن شپ کے پہلے مرحلے کے 6ٹے روز ایرانی باکسنگ ٹیم کے کپتان فرحاد مرادی نے لتھوانیا کے باکسر کو شکست دی تھی۔ بعد ازاں انہوں نے منگولیا کے آسخار جاندوز کو بھی 3 راؤنڈوں میں ہرا دیا۔ تازہ صورتحال کے مطابق ایران کے فرحاد مرادی اور سید علی سید صدری اپنے اپنے گروپ میں عالمی اعزاز سے صرف 1 قدم کے فاصلے پر ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے ہاشم علی کی زبانی عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب پروگرام میں وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیاسی تجزیہ نگار حسین تقوی صاحب، ہم انہیں اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ،
اور ان کی خدمت میں چلتے ہیں۔ جی ہاں تقوی صاحب، افغانستان سے امریکی فوجیوں کی پسپائی کے حوالے سے امریکی حکام کا غیر ذمہ دارانہ رویہ اب سب پر واضح ہو گیا ہے، کیا امریکہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کو نکالنے میں سنجیدہ نظر آ رہا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، حسین اختر صاحب، بڑے اچھے نقطے کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ کیا امریکہ سنجیدہ نظر آ رہا ہے۔ اگر ہم امریکہ کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو امریکہ ہمیں بین الاقوامی تعلقات کے شعبے میں کہیں پر بھی سنجیدہ نظر نہیں آتا، بلکہ وہ اپنے مفادات کو سب سے پہلے رکھتا ہے اور ان کو ترجیح دیتا ہے، چاہے اپنے مفادات کے حصول میں قوموں کو جتنا بھی نقصان ہو جائے، امریکہ کے لیے یہ کوئی ایشو جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ ہم اگر افغانستان کی گزشتہ 2 دہائیوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ امریکی افواج کا منحوس قدم جب اس سرزمین پر پڑا ہے، اس کے بعد سے ہی جو ہے وہ افغانستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ قتل و غارت گری اور افغان عوام کے اوپر جو ہے ظلم و بربریت کے پہاڑ جو ہے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے، اور امریکہ جب 11 ستمبر کے حملوں کے بعد 2001 میں افغانستان پر اس نے چڑھائی کی تھی القاعدہ کو نابود کرنے کے لیے، طالبان کو نابود کرنے کے لیے، تو درحقیقت دیکھا جائے تو وہ اپنے اڈوں کو، اپنے آپ کو یہاں پر مستقل بنیادوں پر رکھنے کے لیے آیا تھا۔ جبکہ ہم گزشتہ 2 دہائیوں میں دیکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر امریکہ نے افغانستان سے اپنے دامن کو چھڑانے کی کوشش کی، لیکن افغانستان کی جنگ کے دلدل میں جو ہے وہ روز بروز امریکہ جو ہے وہ پھنستا چلا گیا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طریقے سے یہاں سے کوئی اپنی چھوٹی بچی کچھی تھوڑی سی جو عزت ہے اس کو محفوظ رکھ سکے اور یہاں سے چلا جائے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے گزشتہ 1 سال میں جو پیترے بدلے ہیں افغانستان کے حوالے سے، اب علاقے میں وہ اور بھی زیادہ رسوا اور برباد جو ہے وہ ہوتا جا رہا ہے۔ کیونکہ علاقے کے ممالک اب یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ علاقے کے اندر اپنے خاص مقاصد کے حصول کے لیے آتا ہے اور اس کا کوئی اور ہدف جو ہے وہ علاقے میں نہیں ہوتا۔ یہاں پر جب امریکی فوج کی پسپائی کی افغانستان سے بات ہوتی ہے تو آج کل یہ موضوع امریکی میڈیا میں اور خاص طور پر جو ہے وہ مغربی ذرائع ابلاغ میں جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے قومی سلامتی کے جو مشیر ہیں جیک سولیوان، انہوں نے حال ہی میں ایک بیان دیا ہے اور اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی فوج کی جو پسپائی ہے، بھائی انخلا ہے، وہ افغانستان میں اس کے جو اثرات ہوں گے، کہتے ہیں کہ ہم نکل جائیں اور اس کے بعد جو افغانستان میں حالات ہوں گے اس کے حوالے سے ہم کوئی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو اب یہاں پر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک ایسا ملک کہ جو ہر لحاظ سے جو ہے جس کو آپ نے تباہ و برباد کر دیا، آپ وہاں سے نکل رہے ہیں اور آپ 20 سال اس سرزمین پر رہے ہیں، اور 20 سال رہنے کے باوجود بھی آپ اپنا کوئی بھی ہدف حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، اور نکلنے کے وقت بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس حوالے سے کچھ کہہ سکیں۔ بہرحال یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ جو لگا رہے گا، اور امریکہ کو اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا، اور امریکہ کے خود اندر یہ بحث اس وقت چھڑ گئی ہے۔ خود ریپبلکن اور ڈیموکریٹ جو ہیں وہ آپس میں دست و گریبان ہیں افغانستان کے مسئلے پر، کہ امریکہ کی جو پسپائی کے بعد جو ہے وہ امریکی سیکیورٹی جو ہے اس کا کیا بنے گا، چونکہ بہرحال انہوں نے کوئی تعمیری کام جو ہے وہ افغانستان میں نہیں کیا، بلکہ ہر محاذ پر ہم افغانستان میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے کوئی ایسا قدم کہ جس سے افغانستان کے عوام کی زندگیوں میں کوئی بہت اہم تبدیلی رونما ہو، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر انجام نہیں دیا گیا ہے۔ اور گزشتہ 20 سال کی جو امریکہ کی کارکردگی ہے افغانستان میں، وہ بھی اس بات کا بیان ثبوت ہے کہ امریکہ نے صرف افغانستان کی نابودی کے علاوہ کوئی اور کام انجام نہیں دیا ہے۔ بہرحال امیدیں رکھنی چاہیے، امیدیں عالمی رائے عامہ کو ہیں، لیکن وہ کب عملی جامہ پہنتی ہیں اس کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی اس وقت نہیں ہے۔
جی حسین تقوی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کو اس سیاسی گفتگو کا، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں۔ اور سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے پارلیمنٹ کے منظور کردہ اسٹریٹجک قانون کے مطابق ایٹمی معاہدے سے امریکہ کے نکلنے کے خلاف رد عمل کے طور پر بعض اقدامات پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران نے جدت پسندی اور اسٹریٹجک ضبط و تحمل سے کام لیتے ہوئے ایٹمی معاہدے کے تحفظ کی کوشش بھی کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ ہفتے جمعرات کے دن ویانا کے گرینڈ ہوٹل میں ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس میں مذاکراتی عمل کا جائزہ لیا گیا۔ ماہرین کی دو طرفہ اور چند طرفہ مشاورت کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور موضوعات کا جائزہ دو ورکنگ گروپس میں لیا جا رہا ہے۔ سیاسی حلقے اور ذرائع ابلاغ ان مذاکرات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ مجموعی طور پر ان مذاکرات کے مفید اور مثبت ہونے کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں۔ بہرحال ایران کی اس سلسلے میں بعض ریڈ لائنس ہیں۔ ان مذاکرات میں 3 اہداف اسلامی جمہوریہ ایران کے مد نظر ہیں۔ پہلے یہ کہ ایٹمی معاہدے کے صرف تکنیکی امور کا جائزہ لیا جائے اور تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں، لہذا مقابل فریق کو جو اقدامات انجام دینے ہیں وہ واضح اور روشن ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہ ویانا میں سمجھوتے کا قوی امکان پایا جاتا ہے اور مذاکرات قابل قبول مرحلے تک پہنچ چکے ہیں، کہا ہے کہ اس وقت فریقین مشترکہ متن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ایرانی وفد نے ایٹمی معاملے اور پابندیوں کے خاتمے سے متعلق اپنے مد نظر متون تیار کرنے کے بعد تمام فریقوں کو پیش کر دیے ہیں۔ یہ متون مذاکرات کے جاری رہنے اور حتمی سمجھوتے کی بنیاد بن سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود راستہ دشوار ہے، جیسا کہ سید عباس عراقچی نے بھی کہا ہے کہ ابھی نتیجے کے بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ دوسرا مقصد دو طرفہ اور چند طرفہ مذاکرات کو جاری رکھنا اور تکنیکی مشاورت ہے۔ یہ مشاورت گزشتہ چند دنوں سے جاری ہے، اگر ضرورت پڑی تو مشترکہ کمیشن ایک بار پھر اجلاس بلائے گا، لیکن یہ مذاکرات تھکا دینے والے نہیں ہونے چاہیے۔ ایسے مذاکرات سے فریق مقابل پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور اس کی نیک نیتی مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس لیے عملی طور پر دیکھنا ہے کہ آیا سمجھوتے کے لیے مذاکرات کی رفتار قابل قبول ہے اور معقول ہے یا نہیں. اگر جواب نفی میں ہو تو ایران کے نزدیک مذاکرات جاری رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. اس بارے میں ویانا میں بین الاقوامی اداروں میں ایران کے مستقل مندوب کاظم غریب آبادی نے کہا ہے کہ ایران کی مذاکراتی ٹیم ان اصولوں کی بنیاد پر مذاکرات کر رہی ہے جو اس سے پہلے رہبر انقلاب اسلامی نے نظام کی پالیسی کے طور پر مقرر فرمائے ہیں. تیسرا مقصد تمام پابندیوں کے خاتمے کا یقین حاصل کرنا اور اس سلسلے میں امریکہ اور یورپ کے اقدام کی شفافیت کو پرکھنا ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے یہ بات زور دے کر کہی ہے کہ وہ اس وقت ایٹمی معاہدے میں درج اپنے وعدوں پر عمل کرے گا جب امریکہ تحریری طور پر یا صرف وعدے کی صورت میں نہیں بلکہ عملی طور پر پابندیاں اٹھا لے گا اور ایران کے لیے ثابت ہو جائے گا کہ یہ پابندیاں اٹھائی جا چکی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ موجودہ صورت میں ایٹمی معاہدے کے تحفظ اور ایک طرفہ طور پر اس عمل درآمد کی وجہ سے اب تک ایرانی قوم کے حقوق اور مفادات کو بہت نقصان پہنچا ہے جس کا ازالہ کیا جانا چاہیے. ویانا میں جاری مذاکرات میں ایران کا موقف پوری طرح واضح اور شفاف ہے. اور سامعین, اسی سیاسی تبصرے کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
وصلی اللہ علی نور کزو شد نور خا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق شیدا دو چشمے نرگس نشرا کے مازاغل.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 30 فروردین، 6 رمضان المبارک اور 19 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. چھ رمضان سن 463 ہجری قمری کو 5ویں صدی ہجری قمری کے ایک نامور عالم دین محمد بن حسن بن حمزہ المعروف ابو یالا جعفری نے وفات پائی. وہ فقیہ اور ماہر علم کلام تھے اور عظیم اسلامی مفکر شیخ مفید علیہ رحمہ کے داماد تھے. نیز ان کی حیات میں ان کے نائب سمجھے جاتے تھے. وہ عظیم مسلمان دانشور شیخ طوسی کے ہم عصر تھے. ابو یالا جعفری نے علم کلام اور فقہی تدریس بھی کی اور متعدد کتابیں بھی لکھیں. ان کے نمایاں ترین شاگردوں میں ابو الحسن سلیمان بن حسن سہرشتی، ابو طالب بن مہدی سیلقی، ابو عبداللہ محمد بن حبات اللہ بن جعفر طرابلسی، ابو الحسن بن ہلال عمانی اور ابو منصور بن احمد کا نام لیا جا سکتا ہے. چھ رمضان المبارک سن 463 ہجری قمری کو مشہور مسلمان فقیہ حمزہ بن عبداللہ سالار نے ایران کے شہر تبریز میں وفات پائی. شیخ سالار شیخ مفید اور سید مرتضیٰ علم الہدا کے مشہور شاگرد تھے. شیخ سالار کی سب سے مشہور کتاب المراسم العلویہ والاحکام النبویہ ہے جو 10 دیگر کتابوں کے ساتھ مل کر جوامع الفقہ کے نام سے چھپ چکی ہے. شیخ سالار کی دیگر کتابوں میں الابواب والفصول اور التقریب خاص طور سے قابل ذکر ہیں. انیس اپریل سن 1707 کو مشہور فرانسیسی مصنف اور ماہر طبعیات جارج لوئی بوفن پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی عمر کا بیشتر حصہ سائنسی تحقیقات میں گزارا اور 14 جلدوں پر مشتمل کتاب تاریخ طبعیات تحریر کی. یہ کتاب تاریخ طبعیات سے متعلق اہم معلومات پر مشتمل ہے اور آسان و سادہ طرز تحریر کی حامل ہے. جارج لوئی بوفن کو 1753 میں فرانس کی سائنس اکیڈمی کی رکنیت دی گئی. انیس اپریل سن 807 کو مصری فوجیوں کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد حملہ آور برطانوی فوجیوں نے ساحلی شہر اسکندریہ سے پسپائی اختیار کی. اس زمانے میں برطانوی حکومت اپنی نو آبادیات میں توسیع کے لیے کوشاں تھی اور اس نے سلطنت عثمانیہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے مصر پر قبضے کا فیصلہ کیا تھا. مصر اس وقت سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھا. برطانوی بحری بیڑے نے مصر پر حملہ کیا تھا. برطانوی فوج نے فوراً ہی اسکندریہ پر قبضہ کر لیا لیکن والی مصر محمد علی پاشا نے لوگوں اور علماء کی مدد سے مصر کا دفاع کیا. مصر کے مسلمان عوام نے بڑی دلیری کے ساتھ جدید ہتھیاروں سے لیس برطانوی فوجیوں کا مقابلہ کیا اور انہیں پسپائی پر مجبور کر دیا. 19 اپریل سن 1970 کو اردو کے ممتاز ادیب اور ڈرامہ نگار سید امتیاز علی تاج کا انتقال ہوا۔ وہ 13 اکتوبر سن 1900 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی تعلیم گورنمنٹ کالج لاہور میں مکمل کی۔ ان کا شمار اردو کے مستند ادیبوں اور ڈرامہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ 1922 میں انہوں نے مشہور ڈرامہ انارکلی تحریر کیا، جس کو اردو ڈرامے کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کردار چچا چھکن بھی اردو کے یادگار کرداروں میں سے ایک ہے۔ امتیاز علی تاج نے ڈرامے کے فن پر تنقیدی مضامین، ریڈیو ڈرامے، ناول اور افسانے بھی لکھے۔ عمر کے آخری سال انہوں نے پہلے پاکستان آرٹس کونسل لاہور اور پھر مجلس ترقی ادب کے ناظم کی حیثیت سے گزارے۔ 18 اپریل 1970 کو ان پر نامعلوم افراد نے قاتلانہ حملہ کیا، جس کے باعث زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اگلے دن 19 اپریل کو انتقال کر گئے۔ تیس فروردین سن 1372 ہجری شمسی کو ایران کے شماریات کے معروف محقق اور شماریات کے گیلپ سروے کی نئی روش کے بانی عباس قلی خواجہ نوری نے 78 سال کی عمر میں وفات پائی۔ انہوں نے 1316 ہجری شمسی میں انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کی اور اس کے بعد وہ ایران کی یونیورسٹیوں میں تدریس میں مصروف ہو گئے۔ انہوں نے نارتھ کیرولینا یونیورسٹی سے ایم ای کی ڈگری اور پیرس یونیورسٹی کے شعبہ سائنس سے شماریات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ ڈاکٹر نوری نے مختلف وزارتوں میں بحیثیت مشیر کام کیا اور تعلیمی و تحقیقی سرگرمیوں میں بھی مصروف رہے۔ انہوں نے 1967 میں شماریات کی اعلیٰ تعلیم کے ادارے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے مختلف موضوعات پر بہت سی کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام نور رمضان۔
نور رمضان، 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 نور رمضان۔ اللہ تیرا ہے احسان، روز نماز اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان۔ نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہے یہ سب روح ایمان۔ نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان، نور رمضان۔
عزیز سامعین، پروگرام نور رمضان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں طہٰ شمیر اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
رمضان مرحبا، 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 رمضان مرحبا۔
ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے کام اس کا رب سے بندوں کو بخشوانا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا، ہے نام اس کا ماہ غفران مرحبا،
رمضان مرحبا، رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا
مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا مومن کا دل خوشی سے یوں جھومتا ہے گویا بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا بے جان تن میں آئی ہو جان مرحبا
رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا رمضان مرحبا
آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں آباد مسجدیں ہیں قرآن کی برکتیں ہیں رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا رب کی عنایتوں کا فیضان مرحبا آؤ خدا کے پیارے مہمان آؤ 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 خدا کے پیارے مہمان آؤ 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 خدا کے پیارے مہمان آؤ آؤ ہر ایک زبان پر ہے اعلان مرحبا ہر ایک زبان پر ہے اعلان مرحبا
رمضان مرحبا رمضان مرحبا
سامعین رمضان المبارک کا مہینہ ایمان اور نیک اعمال کے پرتوں میں اخلاقی صفات کے ساتھ مزین ہونے کا مہینہ ہے. انسان طبیعت اور مابعدت طبیعت کا مرکب ہے. انسان کا مادی جسم اور بدن طبیعت اور اس کی الہی روح مابعدت طبیعت میں سے ہے. انسان جس چیز کی بدولت دوسری مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے وہ اس کی الہی روح ہی ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان اسی روح کے سبب ہر عظمت حاصل کر سکتا اور قرب الہی کے مقام تک پہنچ سکتا ہے. البتہ خود روح کو بھی بالیدگی اور کمال تک پہنچنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی تقویت کے لیے معنوی اور روحانی اقدامات انجام دینے پڑتے ہیں.
سامن رمضان المبارک کے آداب اور اس مہینے میں انجام پانے والے اعمال جسم سے زیادہ انسان کی روح کی ہی پرورش کرتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کہا جا سکتا ہے کہ روزے میں اگرچہ فرد اور معاشرے کے لیے بہت سے مادی فوائد ہوتے ہیں، لیکن رمضان المبارک کا اصلی هدف اور مقصد روح کو کمال سے ہمکنار کرنا ہی ہے. ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ کم کھانا اور اعتدال کا خیال رکھنا کمال کا راستہ طے کرنے کا بہترین طریقہ ہے، اور اس کے برعکس ضرورت سے زیادہ کھانا کمال کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں دسترخوان بچھایا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کے مہمان اس دسترخوان پر بیٹھیں اور جو کچھ اس نے ان کے لیے تیار کیا ہے اس سے بہرہ مند ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے اس دسترخوان کا طعام قرآن کریم ہے. اس کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کی ابتدائی راتوں میں کیوں نہیں قرار دی گئی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نعمتیں عطا کرنا چاہتا ہے. مہینے کے شروع میں انسان کے اندر ضروری صلاحیت نہیں ہوتی ہے، بھوک اور پیاس برداشت کرنے اور جسمانی ریاضت کے ذریعے آپ کسی قدر جسمانیت اور مادیت سے دوری اختیار کر لیتے اور روحانیت و معنویت سے قریب تر ہو جاتے ہیں. اس طرح آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے علوم و معارف اور اس کی نعمتوں کے حصول کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے.
سامعین، روزہ خود سازی اور اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. روزہ رکھنا ایک ایسا عمل ہے جو تکامل سے ہمکنار ہونے کے سلسلے میں انسان کی فطرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے. رمضان المبارک کا مہینہ دین اسلام کی زندگی بخش تعلیمات کے پرتوں میں ترقی و کمال اور تزکیہ نفس نیز عظیم ترین اخلاقی اور انسانی اقدار کی جانب بڑھنے کا بہترین موقع ہے. اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں جو معنوی اثرات رکھے ہیں ان کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں نیک فطرت انسانوں کا رجحان اخلاقی اقدار کی جانب ہوتا ہے اور معاشرہ تیزی کے ساتھ معنویات کی جانب بڑھتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مادی نعمتوں کی بارش ہوتی رہتی ہے.
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله لا إله إلا الله وله الأسماء الحسنى مولانا يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الفتاح العليم لا إله إلا الله الفتاح العليم لا إله إلا الله اللطيف الخبير لا إله إلا الله اللطيف الخبير
سامعین، روزہ اسلام کا ایک رکن ہے جو رمضان کے مہینے میں ہر عاقل اور بالغ مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے، لیکن جو افراد روزہ نہ رکھ سکتے ہوں ان پر شرعی طور پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں چند نکات پر توجہ دیا جانا ضروری ہے۔ مثلا جو شخص بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہو یا اس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں، البتہ دوسری صورت میں اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد یعنی تقریباً 750 گرام گندم یا جو وغیرہ کسی مستحق کو دینا ہوگا۔ اسی طرح اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس نے روزے نہ رکھے ہوں تو اگر وہ رمضان کے بعد روزے رکھنے پر قادر ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر اسے ان روزوں کی قضا بجا لانی چاہیے جو اس نے نہیں رکھے۔ اگر حاملہ عورت کے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو اور روزہ رکھنا بچے کے لیے نقصان دہ ہو تو اس پر روزے رکھنا واجب نہیں، اسے بھی ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام یعنی گندم یا جو وغیرہ کسی مستحق کو دینا ہوگا۔ اور اگر روزہ حاملہ عورت کے لیے نقصان دہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے اور احتیاط واجب کی بنا پر اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام مستحق شخص کو دینا ہوگا اور دونوں صورتوں میں وہ قضا روزے رکھے گی۔ اس کے علاوہ جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اس کا دودھ کم ہو، چاہے وہ بچے کی ماں ہو یا اس کی دائی، یا بغیر اجرت لیے دودھ پلاتی ہو، اگر روزہ رکھنا اس بچے کے لیے نقصان دہ ہو جسے وہ دودھ پلاتی ہے تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے، اور وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام یعنی گندم یا جو وغیرہ مستحق شخص کو دے گی۔ اور اگر روزہ رکھنا خود اس عورت کے لیے نقصان دہ ہو تو اس پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد طعام مستحق کو دینا ہوگا اور دونوں صورتوں میں قضا روزے رکھے گی۔ اور اگر کوئی ایسی عورت مل جائے جو اجرت لیے بغیر بچے کو دودھ پلا دے، یا وہ بچے کے باپ ماں یا اجرت دینے والے کسی اور شخص سے اجرت لے، تو احتیاط واجب کی بنا پر بچہ اسے دے دے اور خود روزہ رکھے۔
استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم ذو الجلال والاكرام واتوب اليه ذو الجلال والاكرام واتوب۔
اگر کسی شخص کا بدن کمزور ہو اور روزہ رکھنا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جس میں پیاس زیادہ لگتی ہو اور وہ اس پیاس کو برداشت نہ کر سکتا ہو یا اسے برداشت کرنا بہت مشکل ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ البتہ دوسری صورت میں اسے ہر روزے کے بدلے میں ایک مد گندم یا جو وغیرہ مستحق کو دینا ہوگا۔ احتیاط واجب یہ ہے کہ جس قدر ضروری ہو اس سے زیادہ پانی نہ پیے، اور اگر رمضان کے بعد روزہ رکھ سکتا ہو تو احتیاط واجب کی بنا پر ان روزوں کی قضا بجا لائے جو روزے اس نے نہیں رکھے۔ بوڑھے شخص اور بوڑھی عورت، مریض، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کے علاوہ اس مسافر پر بھی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے جو کسی جگہ 10 دن تک رکنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔
سامن، دعا ایک محتاج انسان کا اپنے غنی اور مشتاق پروردگار کی بارگاہ کا رخ کرنے کا نام ہے۔ جس شخص نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے ہوں اسے اس بات کی جانب متوجہ رہنا چاہیے کہ اس کا مخاطب اس کا مالک اور خالق ہے۔ توجہ کے بغیر کچھ کہنا حقیقت میں اپنے مخاطب سے بے اعتنائی کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ غافل انسان کی دعا قبول نہیں کرتا، اس لیے دعا کے وقت ساری توجہ اللہ تعالیٰ کی جانب ہونی چاہیے اور اس کے بعد دعا کی قبولیت کا یقین ہونا چاہیے۔ اگر دعا توجہ کے ساتھ مانگی جائے تو وہ خوف اور امید دونوں کی حامل ہوگی۔ گناہ کا خوف کہ کہیں وہ دعا کی قبولیت سے مانے نہ ہو، اور دعا کے قبول ہونے کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے کرم کی امید رکھے۔
سامعین، ایک ایسی دعا جس میں بندگی کے آداب کا جلوہ نظر آتا ہے اور جس کے ذریعے رمضان المبارک کی راتوں میں حق تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے، دعائے افتتاح ہے۔ اس دعا کے بعض اقتباسات سامعین کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے معبود، میں تیری ثنا کا آغاز تیری حمد کے ساتھ کرتا ہوں۔ تو اپنے بندوں پر احسان کرتا اور نیکی و بھلائی کی جانب ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ بار الہ، مجھے یقین ہے کہ عفو و رحمت کے وقت تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ مواخذے اور عذاب کے وقت تو سب سے زیادہ سخت سزا دینے والا ہے۔ خدایا، تو نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں تجھ سے دعا کا طالب ہوں۔ تو اے سننے والے مہربان خدا، میری مدح و ثنا کو سن اور جواب دے۔ اے بخشنے والے، میری لغزشوں سے درگزر کر۔ اے میرے معبود، تو نے میری بہت سی مشکلات کو حل کر دیا، میرے بہت سے غم و اندوہ ختم کر دیے، میری بہت سی خطاؤں سے چشم پوشی کی، میرے بہت سے گناہوں کے سلسلے میں تیرے عفو و رحمت نے میرے اندر یہ لالچ پیدا کیا کہ میں تجھ سے اس چیز کا سوال کروں جس کا میں مستحق نہیں ہوں، اور تجھ سے ایسی چیز طلب کروں جو تو اپنی رحمت اور مہربانی کی بدولت مجھے عطا کرے گا، اور تیری اسی رحمت اور مہربانی کے پیش نظر میں اطمینان سے تجھ سے سوال کر رہا ہوں۔ تجھ سے مانوس ہو کر کسی خوف کے بغیر میں تیرے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہا ہوں۔ خدایا، اپنے نادان بندے پر رحم کر اور اپنے احسان کی بنا پر اسے معاف کر دے، تو بڑا بخشنے والا ہے۔
اور سامعین، اب سنتے ہیں ماہ رمضان المبارک کے چھٹے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم لم تخذلنی فیه لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیاط نغمتک وزحزحنی فیه من موجبات سخطک بمنک و ایادی یا منتها رغبت راغبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اے معبود، مجھے اس مہینے میں اپنی نافرمانی کے قریب جانے کی وجہ سے نظر انداز کر کے تنہا نہ فرما، اور مجھے اپنے انتقام کے تازیانوں سے مضروب نہ کر، اور اپنے غضب کے اسباب و موجبات سے دور رکھ۔ اپنے فضل و عطا اور احسان کے واسطے، اے راغبوں کی رغبت کی انتہا۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ ہر آہ گئی عرش پہ یہ آگ
کی قسمت ہر آہ گئی عرش پہ یہ آہ کی قسمت ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت ہر عشق پہ ایک خلد ہے ہر عشق کی قیمت تحفہ یہ ملا ہے مجھے سرکار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے تمام سب لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے شکر خدا کے آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان پلا ہو ظفر کی ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے گرمی ہے تب ہے درد ہے کلفت سفر کی ہے ناشکر یہ تو دیکھ عظیمت کدھر کی ہے لٹتے ہیں مارے جاتے ہیں یوں ہی سنا کی ہے ہر بار بھی وہ امن کی غیرت حضر کی ہے ہم کو تو اپنے سائے میں آرام ہی سے لائے ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے یہ راہ ڈر کی ہے پیغام سبا لائی ہے گلزار نبی سے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے دربار نبی سے
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور اب پیش ہے پروگرام آئینہ صحافت سامعین پروگرام آئینہ صحافت میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے۔ روزنامہ اطلاعات، انقلاب کی پاسداری، خود مختاری، آزادی، جمہوریت اور اسلامیت کا تحفظ، آرمی ڈے پر صدر روحانی کا پیغام۔ واشنگٹن پوسٹ، فیڈیکس شوٹنگ کے بعد انڈیانا پولیس میں سکھ خود کو خطرے میں محسوس کر رہے ہیں۔ روزنامہ العرب، امریکی فوجیوں کے انخلاء کے بعد افغانستان طالبان کی امارات بنے گا یا داعش کی خلافت، اور اب اخبارات کی تفصیلات۔ روزنامہ کیہان، قدس بریگیڈ کے ڈپٹی کمانڈر جنرل حجازی خالق حقیقی سے جا ملے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قدس بریگیڈ کے ڈپٹی کمانڈر جہاد فی سبیل اللہ میں پوری عمر گزارنے کے بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے اپنے بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ قدس بریگیڈ کے ڈپٹی کمانڈر جنرل سید محمد حسین زادہ حجازی اسلامی انقلاب کے تحفظ کے مختلف میدانوں میں برسوں تک جدوجہد اور ملک و قوم کی خدمت کے بعد دل کی بیماری کی وجہ سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پاسداران انقلاب اسلامی کے بیان کے ایک حصے میں کہا گیا ہے کہ مرحوم جنرل حجازی نے مقدس دفاع کے بعد کئی اہم اور حساس عہدوں پر خدمت کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک مدت تک لبنان میں پاسداران انقلاب اسلامی کی نمائندگی کی، جبکہ حالیہ برسوں میں انہوں نے مدافعین حرم اور داعش سے مقابلے میں استقامتی محاذ کے ساتھ تعاون کے لیے اپنی تمام صلاحیتوں کا استعمال کیا۔ شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد جنرل قعانی نے قدس بریگیڈ کے ڈپٹی کمانڈر کے طور پر ان کا نام پیش کیا تھا اور جنرل سلامی کے حکم سے وہ اس عہدے پر فائز ہوئے تھے۔ رائے الیوم، امریکہ ایران کی خواہش سے بھی زیادہ جھک رہا ہے۔ اسرائیلی حکام، اسرائیلی عہدیداروں نے ویانا مذاکرات کی صورتحال پر تشویش ظاہر کی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ واشنگٹن تہران کی خواہش سے بھی زیادہ جھک رہا ہے۔ اسرائیلی ویب سائٹ وائی نیٹ سے ایک گفتگو میں ان عہدیداروں کا کہنا تھا کہ اسرائیلی کابینہ نے 2 مہینے بعد نشست کا انعقاد کیا جس میں ایران کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسرائیلی عہدیداروں کا خیال ہے کہ امریکی حکام ایران کی خواہش سے زیادہ جھک رہے ہیں اور ان کا مقصد کسی طرح سے جے سی پی او اے میں واپسی ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں کے مطابق ایرانیوں کو علم ہے کہ کسی بھی قیمت پر معاہدہ ہو جائے، اسی لیے وہ زیادہ سے زیادہ حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ امریکی ہماری تشویش سے واقف ہیں، لیکن کیا وہ اس پر توجہ دیں گے؟ اب نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان کی کچھ اہم سرخیوں پر۔ روزنامہ نوائے وقت، ٹی ایل پی کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے گئے ہیں، شیخ رشید۔ روزنامہ خبریں، لاہور میں پرتشدد مظاہرے، ڈی ایس پی سمیت 5 پولیس افسران اغوا۔ دا ہندو، ہندوستان میں ایک دن میں 273,000 کرونا کے نئے معاملے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ روزنامہ انقلاب، کسی کی شہریت سے متعلق فیصلہ یک طرفہ طور پر مدعی کا موقف سنے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ آسام میں این آر سی کی کارروائی کے دوران فائنرس ٹریبونل کے غیر معیاری کام کاج اور اندھا دھند طریقے سے لوگوں کو شہریت سے محروم کرنے پر اٹھنے والے سوالات کے بیچ گزشتہ دنوں گوہاٹی ہائی کورٹ نے بھی ٹریبونل کی سرزنش کی ہے۔ رحیمہ خاتون کی شہریت بحال کرتے ہوئے کورٹ نے اپنے فیصلے میں 2 ٹوک انداز میں کہا ہے کہ شہریت کسی بھی فرد کا سب سے اہم اور بنیادی حق ہے، اس پر اٹھنے والے کسی بھی سوال کو متعلقہ شخص کا موقف سننے اور اسے اپنا دفاع کا پورا موقع دینے کے بعد ہی حل کیا جانا چاہیے۔ کورٹ نے واضح کیا ہے کہ شہریت کا مسئلہ میرٹ کی بنیاد پر حل کیا جانا چاہیے۔ جسٹس کوٹیسور سنگھ اور جسٹس سومترا سائکیا پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے شہریت سے متعلق مسائل کے حل کے لیے رہنما خطوط واضح کرتے ہوئے کہا کہ یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ شہریت کسی بھی شخص کا سب سے اہم حق ہے۔ روزنامہ جنگ، پاک بھارت وزراء خارجہ یو اے ای میں ملاقات کی قیاس آرائیاں تردید۔ پاک اور بھارت کے وزراء خارجہ کی متحدہ عرب امارات میں موجودگی پر دونوں رہنماؤں میں ملاقات کی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، تاہم پاک بھارت حکام نے ملاقات کی تردید کر دی ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہفتے کو 3 روزہ دورے پر دبئی پہنچے تھے، جبکہ ان کے بھارتی ہم منصب جے شنکر اتوار کو ابو ظہبی پہنچے۔ دونوں وزراء خارجہ کی موجودگی کو اس لیے اہمیت دی جا رہی ہے کہ اماراتی سفیر دونوں ممالک میں ثالثی کی کوششوں کی تصدیق کر چکے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق متحدہ عرب امارات کے سینئر سفارتکار کی جانب سے نئی دہلی اور اسلام آباد کے درمیان ثالثی کی کوششیں کرنے کی تصدیق کے بعد بھارت اور پاکستان کے وزراء خارجہ کی جانب سے متحدہ عرب امارات کے دورے کو علیحدہ 2 طرفہ دورہ سمجھا جا رہا ہے۔ تاہم اسلام آباد اور نئی دہلی میں ذرائع کا کہنا ہے کہ دونوں شخصیات کے درمیان کسی بھی طرح کے باہمی مذاکرات کا شیڈول طے نہیں ہوا ہے۔ اور سامعین، پروگرام کے اس حصے میں نیوز ایجنسیوں کی تازہ ترین خبروں کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایرنا، ہتھیاروں سے لدے امریکہ کے 24 ٹرک مشرقی شام پہنچے۔ فارس نیوز ایجنسی، امریکہ اور برطانیہ کو ایران اور سعودی عرب کے مذاکرات کا علم تھا، مغربی سفارتکاروں کا دعویٰ۔ سومریا نیوز، عراق ہیت میں فوجی قافلے کے راستے میں کئی راکٹ گرے۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں۔ تسنیم نیوز ایجنسی، یمن، انصار اللہ معارب کی فتح سے قریب۔ یمنی ذرائع نے بتایا ہے کہ یمن کی فوج اور رضاکار دستے بے حد اہم شہر معارب کے مکمل محاصرے کے لیے تیار ہیں۔ المیادین ٹی وی چینل نے انصار اللہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ انصار اللہ نے معارب ڈیم کے قریب واقع البلق القبلی پہاڑوں پر پوری طرح سے قبضہ کر لیا ہے۔ ذرائع کے مطابق یمنی فوج مغربی اور جنوبی سمتوں سے مغرب کے مرکزی علاقے کی طرف بڑھ رہی ہیں تاکہ شہر کے مرکزی علاقے کو اپنے محاصرے میں لے سکے۔ البراسا نیوز ایجنسی، داعشیوں کو پارلیمنٹ سے نئی زندگی۔ عراق میں رونما ہونے والے واقعات اور سامنے آنے والے بیانات سب کے سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور جس طرح سے دہشت گردانہ حملے کر کے عراقیوں کا خون بہایا جا رہا ہے وہ دراصل عراق سے امریکی اور غیر ملکی فوجیوں کے انخلاء کے لیے عراقی عوام کے مطالبے کی سزا ہے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد الحلبوسی نے ایک انٹرویو میں بتایا ہے کہ داعش کے اہل خانہ کی اپنے علاقوں میں واپسی کے مسئلے کو قبائلیوں کے ساتھ حل کرنے کے لیے سنی وقف بورڈ کے بجٹ میں اضافے پر غور کیا جا رہا ہے۔ اسپیکر کا یہ بیان تشویشناک ہے کیونکہ داعش دہشت گردوں کے رشتہ داروں کی برین واشنگ ہو چکی ہے اور ان کی واپسی آئین کے خلاف بھی ہے۔ عراق میں جن حالات اور وجوہات کی بنا پر داعش کی تنظیم کو طاقت ملی تھی وہ حالات آج بھی موجود ہیں، اس لیے یہ خطرہ بھی پوری طرح سے موجود ہے۔ اور مزید سرخیاں پیش خدمت ہیں۔ رویٹرز، میانمار میں جاپانی صحافی گرفتار۔ جرمن نیوز ایجنسی، مصر میں ٹرین حادثہ، 11 ہلاک، 98 زخمی۔ اے اے نیوز ایجنسی، پاکستان نے ہندوستان کے ساتھ بیک ڈور ڈپلومیسی کی تردید کی۔ سامن، یہ تھا پروگرام آئینہ صحافت جو اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آئینہ صحافت سماعت فرما رہے تھے، اور اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام اقتصاد نامہ۔ اور اسی پروگرام اقتصاد نامہ کے ساتھ ہماری آج کی دوسری مجلس اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ تو اپنے میزبان گلشن نقوی اور دوسرے تمام ساتھیوں کو آج کی تیسری مجلس تک کے لیے اجازت دیجیے، اور ریڈیو تہران کی اردو سروس سے سماعت فرمائیے ہمارا اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام اقتصاد نامہ۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایران خطے اور دنیا کی اہم اقتصادی خبروں، اہم اقتصادی موضوعات پر مشتمل پروگرام اقتصاد نامہ لے کر اسفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام کا آغاز ہم ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبروں سے کرتے ہیں، تو حسب معمول پیش خدمت ہے ایران اور خطے کے بارے میں بعض اہم اقتصادی خبریں۔
ایران میں بجلی کی فراہمی دنیا کی اوسط شرح سے 20% زیادہ۔ ایران کپاس کی پیداوار میں آئندہ 3 سال تک خود کفیل ہو جائے گا۔ چابہار بندرگاہ کو شمال جنوب کوریڈور سے منسلک کرنے میں ہندوستان کی دلچسپی۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا اور ایران میں دیہات کو بجلی فراہم کرنے کی شرح میں بہت زیادہ فاصلہ ہے۔ دنیا میں اس وقت اوسطاً 69% دیہات کو بجلی فراہم کی جا رہی ہے، جبکہ ایران میں یہ شرح 99.7% ہے۔ ایران میں اس وقت 57,644 دیہات بجلی کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ ایران میں 20 گھرانوں سے زیادہ پر مشتمل دیہات کو بجلی کی فراہمی کا کام مکمل ہو چکا ہے اور اس وقت بجلی کی صنعت 10 گھرانوں سے کم پر مشتمل دیہات اور علاقوں کو بجلی فراہم کرنے پر کام کر رہی ہے، جبکہ اس وقت ایران میں 241 دیہات کو شمسی توانائی سے پیدا ہونے والی بجلی فراہم کی جا رہی ہے۔ اس وقت ایران کے 100% شہری علاقے 99.7% دیہی علاقے بجلی کی نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ایران کے زرعی شعبے کے ایک اعلی عہدیدار ولی اللہ وسوقی نے کہا ہے کہ کپاس کی پیداوار کی موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران آئندہ 3 سال تک اس کی پیداوار میں خود کفیل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال تقریباً 98,810 ہیکٹر رقبے پر کپاس کاشت کی گئی، جس سے تقریباً 81,000 ٹن کپاس حاصل ہوئی کہ جو تقریباً 68% ملکی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ وسوقی کا مزید کہنا تھا کہ ایران کی وزارت زراعت کپاس کے بہترین بیج کی تیاری کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ تربیتی پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں، جن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ایران آئندہ 3 سال میں کپاس کی پیداوار میں خود کفیل ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ایران میں کپاس کے زیر کاشت رقبے میں 41% اضافہ ہوا ہے، اور اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2024 میں ہم کپاس درآمد کرنے سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اکنامک ٹائمز نے رپورٹ دی ہے کہ نئی دہلی حکومت چابہار بندرگاہ کی جیٹی کے لیے زیادہ سامان اور آلات بھیجنے کا جائزہ لینے کے علاوہ اس بندرگاہ کو بین الاقوامی شمال جنوب ٹرانزٹ کوریڈور سے منسلک کرنے میں دلچسپی لے رہی ہے۔ اکنامک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی حکومت ٹرانزٹ سامان میں اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے چابہار بندرگاہ پر مزید 2 متحرک کرینیں نصب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہندوستان نے اس سے قبل رواں سال کے دوران بھی $25 ملین مالیت کی 2 کرینیں نصب کی تھیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان ایٹمی معاہدے کے احیاء کے لیے کی جانے والی کوششوں کے بعد چابہار بندرگاہ کو مزید ترقی دینا چاہتا ہے۔ ہندوستان کے جہاز رانی کے وزیر عنقریب ایران کا دورہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ اپنے دورے کے دوران چابہار بھی جائیں گے۔ دوسری جانب چابہار بندرگاہ کو شمال جنوب کوریڈور سے منسلک کرنے کے منصوبوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ روس اور یوریشیا کے ساتھ تجارت کو مزید بڑھایا جا سکے۔
ناظرین، گزشتہ دنوں روس کے وزیر خارجہ اور جنوبی کوریا کے وزیر اعظم نے ایران کا دورہ کیا، جس کے دوران باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ دونوں ملکوں کے درمیان مالی امور کا بھی جائزہ لیا گیا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے تہران میں اپنے مذاکرات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور کے علاوہ ایران کے حکام کے ساتھ توانائی اور نقل و حمل کے میدان میں مشترکہ منصوبوں پر عمل درآمد اور اقتصادی تعاون کے دیگر پہلوؤں پر بات چیت کی ہے۔ روسی وزیر خارجہ نے اپنے تہران کے دورے سے پہلے ایران کو کیسپین سی یا بحیرہ قزر کے قانونی کنونشن کی صورتحال واضح کرنے کی درخواست پیش کی تھی۔ سرگئی لاوروف نے اس بارے میں کہا ہے کہ اس دستاویز پر ایران کی منظوری کے بعد عمل درآمد شروع ہو جائے گا، اس سے بحیرہ قزر میں تعاون کی بنیاد مضبوط ہوگی۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کے وزیر اعظم چانگ سائی کیون کے تہران کے حالیہ دورے کے بعد سیول سے شائع ہونے والے اخبار کوریا ٹائمز نے لکھا ہے کہ ایرانی حکام نے جنوبی کوریا میں اپنے اثاثوں کو منجمد کرنے پر واضح طور پر اپنی ناراضگی اور غصے کا اظہار کیا ہے۔
ناظرین، اسی موضوع کے بارے میں ہم نے خیالات معلوم کیے ہیں ایران کے مشہور ماہر معاشیات جناب صادق سازگاری سے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی
خیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ جنوبی کوریا کے وزیر اعظم اور روس کے وزیر خارجہ یہ کے بعد دیگر تہران پہنچے اور ہر ایک نے ایران کی خارجہ پالیسی کے سامنے ایک فائل کھول دی، اور ایک طرف جنوبی کوریا کے وزیر اعظم آئے تھے جو ایران کے منجمد اثاثوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہاں پر بظاہر آئے تھے، اور ایران اور جنوبی کوریا کے درمیان جو دیرینہ تعلقات ہیں، دوستانہ تعلقات ہیں، اس میں اس کو فروغ دینے پر بات چیت ہوئی ان کی۔ ایک جو بہت ہی اہم موضوع گزشتہ میں تقریباً 1.5 سال سے رہا ہے ایران اور جنوبی کوریا کے درمیان، وہ وہی منجمد ڈالرز تھے جو وہاں کے بینکوں میں موجود ہیں ایران کے. اور گزشتہ 3 سال کے دوران ایرانی حکام نے جتنی کوشش کی تھی کہ ان منجمد اثاثوں کو جو اس کو ان بلاک کروایا جائے تو ان کی کوششیں ناکام رہی تھیں. لیکن گزشتہ چند مہینوں کے دوران کچھ سگنلز ایسے مل رہے تھے کہ کوریا پھر سے چاہتا ہے کہ یہ سلسلہ بحال کر دے اور ایران کو اپنے ڈالرز تک رسائی حاصل ہو جائے. ایران کے سینٹرل بینک کے چیف اور جنوبی کوریا کی سفیر کی جو ملاقات ہوئی تھی تو پہلا سگنل اس حوالے سے موصول ہوا تھا. اور اس کے بعد کورین عہدیداروں نے اعلان کیا کہ امریکہ نے اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ ایران کے پیسے اسے واپس دے دیے جائیں. اس سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ البتہ یہ کام جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ کے ایک مالی چینل کے ذریعے ممکن ہونا تھا. اس سے پہلے جو ہے کورینز جو ہیں وہ امریکی پابندیوں اور ان دونوں ممالک کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کی بنا پر گریز کرتے تھے کہ ایرانی جو اثاثہ ہے ایرانی ڈالرز جو ہیں جو منجمد کیے گئے ہیں ان کو رہا کرے. تو اب جو صورتحال ہے وہ دکھائی دے رہا ہے کہ اس دفعہ بھی امریکہ کافی حد تک اس میں پورے اپنا کردار ادا کر رہا ہے اور گرین لائٹ بظاہر اس نے دے دی ہے, البتہ پھر بھی متضاد بیانات ان کے سامنے آ رہے ہیں. البتہ ایک جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایران اور جنوبی کوریا کے 60 سال پر مشتمل تعلقات ہیں, دوستانہ تعلقات رہے ہیں, اور کورین بینکس اور کمپنیوں کو امریکی پابندیوں سے ہٹ کر کچھ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس طرح سے ایران کے ساتھ برتاؤ وہ لوگ کریں گے. ایران کے تقریباً 7 ارب ڈالر وہاں کے بینکوں میں موجود ہیں جن تک ایران کو دسترسی نہیں ہے. دوسری طرف جو چیز دیکھی گئی, روس بھی کافی تاکید کر رہا ہے کہ پھر سے ایران کے ساتھ تجارت کو اور فروغ دے, اور اس سلسلے میں ہمیشہ اس نے دفاع بھی کیا ہے اقوام متحدہ اور دوسرے بین الاقوامی اداروں میں, اور امریکی پابندیوں کو بھی غیر قانونی ہمیشہ قرار دیا ہے. لیکن اس بار جو روسی وزیر خارجہ لاوروف جو ایران تشریف لائے تھے انہوں نے جن موضوعات پر بات چیت کی ان میں ایک چیز یہ تھی کہ ایک متبادل ڈھونڈنا چاہیے امریکی ڈالر کے بجائے, اور اس کے علاوہ دونوں ممالک کے قومی اقتصاد پر یہ جو دباؤ ہے ڈالر کا اس کو کسی دوسرے سسٹم سے تبدیل کرنے کی شدید اور فوری ضرورت ہے.
جی بہت بہت شکریہ. یہ تھے ایران کے مشہور ماہر معاشرت جناب صادق سازگاری. اور ناظرین اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں جہاں مشہور صنعت کار جناب راشد صدیقی کورونا بحران کے باوجود پاکستان کی اقتصادی ترقی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں.
اگر گورنمنٹ کی کارکردگی دیکھیں پچھلے 2-2.5 سال میں تو ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو چیلنجز بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا تھا. اکنامکلی طور بھی چیلنجز کا سامنا تھا, دنیا کی بگڑتی معیشت کا بھی سامنا تھا, اور پھر کووڈ کا بھی سامنا تھا. لیکن اگر بیسکلی دیکھیں تو جس 2-2.5 سال کے اندر عوام کی جو ایکسپیکٹیشن تھی, اگر پچھلی گورنمنٹ کی نسبت سے اگر میں موازنہ کروں تو پچھلی گورنمنٹ کے دنوں کے اندر جب ڈالر کی فلکچویشن آتی تھی تو ڈالر ہمیشہ اوپر ہی جاتا تھا, اوپر جانے کے بعد نیچے بہت کم ہی آیا کرتا تھا. بہرحال اس گورنمنٹ نے ایک دم ڈالر اوپر تو گیا, لیکن اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بتدریج جو ہے وہ ڈالر کم سے کم ہوتا جا رہا ہے, اور جس کا ایکسپورٹ کے اوپر تھوڑا بہت فرق ضرور پڑتا ہے. لیکن اگر آپ ملکی سطح پر دیکھیں تو ڈیفینیٹلی اس سے ملک کو بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ڈالر جتنے سستے ہوتے ہیں جتنا ڈالر کے دام گرتا رہے گا اتنے ہمارے بیرونی قرضے جو ہیں وہ کم ہوتے رہیں گے. پھر بزنس کمیونٹی کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو جس حساب سے ڈالر گرا اور جو انہوں نے بیس پوائنٹ تقریباً میرے خیال سے پچھلے 1 یا 1.5 سال سے مینٹین رکھا ہوا ہے, جو پچھلی گورنمنٹ کے اندر 14 سے 16% میں ان کو ملا تھا, لیکن انہوں نے بتدریج کم کرتے کرتے اس وقت سنگل ڈیجٹ میں آنے کے بعد تقریباً 7 پوائنٹ کے اوپر پچھلے 1 سال سے اس کے اوپر جو ہے وہ فکس ہوا ہوا ہے. اور بقول ہمارے جو اپنا باکر رضا تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم آنے والے وقت کے اندر بھی اس کو یہیں پہ ہی رکھیں گے, اس سے آگے نہیں بڑھنے دیں گے. یہ انتہائی خوش آئند اس لیے بات ہے کہ ان کی اس بیان کے بعد ایک سرٹنٹی آ گئی کہ ہاں بھی ٹھیک ہے, آئندہ 1-1.5-2 سال جو ہے وہ بیس پوائنٹ بڑھے گا نہیں. کیونکہ بزنس کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ جب لون لیتی ہے اور لون لینے کے بعد وہ 6% پہ لون لے لیتے ہیں, لیکن آنے والی گورنمنٹ کے اندر وہ 14% 15% ہو جاتا ہے, تو ان کی پوری فیزیبلٹی آؤٹ ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ جب بہت زیادہ چیلنجز کا سامنا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ایک میں سمجھوں گا کہ گورنمنٹ کی ایک معتدل مطلب ایک اچھی پالیسی کے تحت ہماری جو ایکسپورٹ تھی وہ بھی کافی بڑھتی رہی اور جو ہماری امپورٹ تھی وہ بھی بہت ڈکلائن رہی. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے گورنمنٹ نے سامنا کرا کووڈ کا, اس کووڈ کے اندر معیشت پوری دنیا کے اندر بہت زیادہ خراب رہی اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے بہت سارے بڑے بڑے ممالک کے اندر جو ہے وہ مکمل لاک ڈاؤن رہا, انڈسٹریز بن رہی, لیکن الحمدللہ ہمارے یہاں پاکستان گورنمنٹ نے جس طرح سے اس چیلنج کا سامنا کرا اور جس طرح سے اس چیلنج کا مقابلہ کرا تو ہمارے مکمل لاک ڈاؤن تو فرسٹ اس کے بعد نہیں ہونے دیا, اور جہاں جہاں انہوں نے دیکھے کیسز زیادہ ہیں وہاں پہ انہوں نے اسپاٹ لاک ڈاؤن کر دیا, انڈسٹریز کو انہوں نے بالکل نہیں چھڑا, انڈسٹریز چلنے دی. اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی انڈسٹریز تھیں جتنے بھی بزنس ہیں جس سے مال تھے ان کو بھی ایک لمیٹڈ ٹائم کے اندر ان کو بھی ایک لمیٹڈ انہوں نے اس کو افیکٹ ہونے دیا لیکن کام سارے چلتے رہے. تو اسی یہی وہ وجوہات تھیں اور یہ وہی پالیسیز تھیں جس کے تحت کووڈ کے باوجود بھی پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ ڈکلائن نہیں گئی اور جو معیشت تھی اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ برا اثر نہیں پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس خوش اسلوبی کے ساتھ اور جتنے اچھے پالیسیز کے تحت ان تمام چیزوں کو مینٹین رکھا میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے لیے ایک بہت اچھی خوش آئین بات ہے اور یہ قابل تحسین بھی بات ہے.
جی بہت بہت شکریہ, یہ تھے جناب راشد صدیقی. ناظرین اسی کے ساتھ پروگرام اقتصاد نامہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو یقیناً پسند آیا ہوگا. آپ کی مشورے آراء اور تجاویز کا ہمیں انتظار رہے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے urdu@sahar.tv.ir. اسی کے ساتھ اسفر کاظمی کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.